தூரத்தை பார்க்க அனுப்பிச்சவருக்கும் ہم اور آپ جس عظیم بارگاہ میں حاضر ہیں وہ ہے حضرت سیدنا امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور انہیں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے حضور اشرف الفقہ نے ایک کلام تحریر فرمایا تھا جس میں چند اشعار میں پیش خدمت کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔
ہے محفل حسین عقیدت سے آئیے، ہے محفل حسین عقیدت سے آئیے، سوئے ہوئے نصیب کو اپنے جگائیے، سوئے ہوئے نصیب کو اپنے جگائیے، ذکر شہید کربلا سنیے سنائیے، ذکر شہید کربلا سنیے سنائیے، نام حسین سنتے ہی سر کو جھکائیے، نام حسین سنتے ہی سر کو جھکائیے، پیارے حسین پاک سے لو کو لگائیے، پیارے حسین پاک سے لو کو لگائیے، مانگو نہ مانگو پاؤ گے تم کو جو چاہیے، مانگو نہ مانگو پاؤ گے تم کو جو چاہیے، حب حسن حسین کو دل میں بسائیے، حب حسن حسین کو دل میں بسائیے، پھر آنکھ بند ہوتے ہی جنت کو جائیے، پھر آنکھ بند ہوتے ہی جنت کو جائیے، صبر و رضا کے ساتھ عبادت کا ذوق ہو، صبر و رضا کے ساتھ عبادت کا ذوق ہو، ہر دل میں ایسا جذبہ صادق جگائیے، ہر دل میں ایسا جذبہ صادق جگائیے، کرب و بلا میں فاطمہ زہرا کے لال نے، کرب و بلا میں فاطمہ زہرا کے لال نے در سے وفا دیا ہے نہ اس کو بھلائیے، در سے وفا دیا ہے نہ اس کو بھلائیے، پیارے حسین قاسم و عباس کے طفیل، پیارے حسین قاسم و عباس کے طفیل، راہ وفا میں جینا وہ مرنا سکھائیے، راہ وفا میں جینا وہ مرنا سکھائیے، حب حسین حب خدا و رسول ہے، حب حسین حب خدا و رسول ہے، اشرف
کا یہ عقیدہ ہے سب کو بتائیے اشرف کا یہ عقیدہ ہے سب کو بتائیے ہے محفل حسین عقیدت سے آئیے یہ حضور اشرف الفقہا کا لکھا ہوا کلام تھا آج 10 تاریخ ہے نا آج مورخہ 10 جنوری 2020 اس وقت ہم لوگ کربلا محلہ میں ہیں اور ہوٹل میں قیام ہے یہیں پر ہم نے محفل حسین کا انعقاد کیا ہے ذکر حسین سننے کے لیے ہم سب یہاں آئے ہیں اب چند ہی لمحوں میں حضور اشرف الفقہا استاد العلماء پیر طریقت حضرت علامہ مفتی محمد مجیب اشرف صاحب قبلہ اپنے خطاب نایاب سے ہمیں اور آپ کو نوازیں گے حضور والا کی بارگاہ میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنے کلمات خیر سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں اور کرم فرماتے ہوئے اگر امام عالی مقام کی شان میں ارشاد فرما دیں تو رونا لا دیں ویسے حضرت کو جو کی چاہے وہ فرما سکتے ہیں لیکن چونکہ آج اس محفل میں ہیں اور آج کا ہمارا 4 روزہ پروگرام یہاں کا تھا جو آج ختم ہو رہا ہے کل صبح انشاءاللہ ہم لوگ بغداد محلہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے تو آج یہاں ان کے تعلق سے سن لیتے ہیں کل انشاءاللہ غوث پاک کے تعلق سے سن
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد
صلى الله عليه وسلم
والسلام والسلام عليك يا رسول الله صلى الله
واله وصحبه وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم میرے دوستوں بھائیوں حضرت امام حسین راکب دوش رسول نور نظر بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی شان ہے اس شان کو بیان کرنا ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے جس کی شان خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور ایک حدیث میں حضرت امام حسین کے سارے فضائل کو حضور نے جمع فرما دیا وہ حدیث ہے حسین و منی و انا من الحسین مختصر حدیث ہے اور یہ امام حسین کے فضائل کا ایک سمندر ہے سرکار فرماتے ہیں حسین و منی حسین مجھ سے ہے میری نسل سے ہے وہ انا من الحسین اور میں حسین سے ہوں مطلب یہ ہے کہ میرا دین حسین سے زندہ رہے گا اب اس میں ساری چیزیں آ گئیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے اور انبیاء کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت حضور کی پیدائش سے پہلے دینا شروع کر دیا تھا حضرت آدم نے حضرت شیش کو وصیت کی تھی حضرت ابراہیم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کعبہ تعمیر کرنے کے بعد دعا مانگی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بشارت دی تھی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی پیدائش سے پہلے حضور کے آنے کا خواب بھی دیکھا تھا. مرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنے ماں کا خواب بن کر دنیا میں تشریف لائے. اس کی بڑی تفصیل ہے, مجھے صرف یہ بیان کرنا ہے کہ حضرت امام حسین بھی پیدا نہیں ہوئے تھے تو دنیا میں ان کے پیدا ہونے کی بشارت پہلے ہی مل گئی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بشارت دی کہ حضرت ام الفضل حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو یہاں ہیں وہ نہیں, یہ حضرت امام حسین کے سوتیلے بھائی ہیں. میں جن عباس کا ذکر کر رہا ہوں وہ حضور کے سگے چچا ہے, ان کا مزار پاک مدینہ منورہ میں ہے. جی تو عباس کہوں گا تو اس سے مراد حضور کے چچا. حضرت ام الفضل یہ حضور کی چچی تھی, حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ تھی. ایک دن رات کو جب وہ سوئی انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کا ایک ٹکڑا کسی نے کاٹا اور کاٹ کر کے حضرت ام فضل کے گود میں ڈال دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کا کٹا ہوا ٹکڑا جب انہوں نے اپنی گود میں دیکھا تو وہ گھبرا گئی, آنکھ کھل گئی, رات بھر کروٹیں بدلتی رہیں. بے چینی اور پریشانی کا یہ عالم کہ وہ سوچتی تھی میں نے کیا جرم کیا ہے تو حضور کے بدن کا کٹا ہوا حصہ میرے گود میں کسی نے ڈال دیا ہے. فجر کی نماز کے بعد اسی بے چینی اور اضطراب کے عالم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چچی حاضر ہوئی اور انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں نے رات میں ایسا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے کہ اس کو میں اپنی زبان سے بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتی ہوں. چہرہ اترا ہوا ہے. حضور نے یہ الفاظ سن کر مسکرا کر فرمایا, چچی جان ڈرنے کی بات نہیں ہے, جو خواب آپ نے دیکھا ہے بیان کرو. حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا نے اس خواب کو بیان کیا کہ حضور آپ کے بدن کا ایک حصہ کسی نے کاٹ کر میرے گود میں ڈال دیا. حضور مسکرائے
سبحان اللہ
اور فرمایا, خواب مبارک ہے.
سبحان اللہ,
خواب بہت اچھا ہے. کبھی کبھی خواب ڈراؤنا ہوتا ہے اور اس کی تعبیر اچھی ہوتی ہے.
بے شک
حضرت ام فضل کو تسلی ہو گئی. حضور نے فرمایا, اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ فاطمہ کے گھر لڑکا ہوگا اور وہ سب سے پہلے تمہاری گود میں دیا جائے گا.
سبحان اللہ.
حضور نے فرمایا کہ یہ فاطمہ کا بچہ ہے جو تمہاری گود میں دیا جائے گا, اور ایک طرف حضور نے فرمایا کہ حسین و منی, حسین مجھ سے ہے. مطلب یہ ہے خواب میں بتایا گیا کہ حسین نبی کے بدن کے ٹکڑے ہیں.
بے شک
سبحان اللہ.
اب ان کا احترام کتنا بڑا ہو گیا.
بے شک
نبی کا احترام جس طرح واجب ہے, حضور کے بال کا بھی احترام واجب,
بے شک
حضور کے ناخن کا بھی احترام واجب,
بے شک
حضور کے دندان مبارک کا احترام بھی واجب ہے, کیونکہ یہ سب حضور کے بدن کے حصے ہیں. تو جب بال کا احترام واجب ہے تو آل کا احترام واجب تو نہیں ہوگا. اسی لیے اہل بیت کا احترام ہمارے ایمان کی پختگی کی دلیل ہے،
بے شک،
اور ان کا بغض کفر کے گڈھے میں گرانے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اہل بیت کی جتنی محبت دل میں رکھو گے انشاءاللہ اتنے ہی ایمان میں پختگی اور مضبوطی آئے گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی، اور جیسا حضور نے فرمایا تھا ویسے ہی حضرت ام فضل اس وقت موجود تھی۔ امام حسین کی پیدائش کے بعد انہیں نہلا دھلا کر کے سب سے پہلے ام فضل کی گود میں دیا گیا۔ یہ خواب کی تعبیر ہے، یہ ام فضل کا خواب ہے، اور اس خواب کی تعبیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک زانو پر بٹھایا اور ایک زانو پر امام حسین کو بٹھایا۔ آپ کے صاحبزادے جو ماریا قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے ان کا نام ابراہیم تھا، جن کی پیدائش مدینے میں ہوئی تھی، اور باقی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے جو صاحبزادے پیدا ہوئے تھے وہ مکے میں ہوئے تھے۔ حضرت ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بیوی تھی، ان کے بطن سے ابراہیم پیدا ہوئے، چھوٹے سے بچے، دونوں ہم عمر تھے، ایک زانو پر حسین اور ایک زانو پر ابراہیم، یہ دونوں شاہزادے ہیں۔ اور جبریل آئے، حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور اللہ تعالی کا سلام حضور کو پیش کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان دونوں میں سے کسی ایک کو آپ اختیار فرما دیجئے، یعنی دونوں آپ کے پاس نہیں رہیں گے، جس کو آپ چن لیں وہ زندہ رہے گا اور دوسرے کو اللہ کے حوالے کیجیے۔ اب یہ بڑی کشمکش کی بات تھی، ایک اپنا بیٹا اور ایک بیٹی کا بیٹا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوچ کر جبریل سے کہا، اے جبریل، میں نے حسین کو اختیار کیا اور بیٹے کو اللہ کے حوالے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کی زندگی پر بیٹے کی زندگی کو قربان کر
دیا،
یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔
بے شک
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو امام حسین کے لیے قربان کر دیا۔ تو امام حسین کا کردار دیکھیے کہ ایک اپنے کو نہیں، دو شاہزادوں کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو، سب کو نام مصطفیٰ پر قربان کر۔ الاحسان الا الاحسان، یہ ہے امام حسین کا اسٹیٹس، یہ ہے آپ کا مقام، کہ بیٹے کے لیے امام حسین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو اختیار کیا۔ سوچنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ کتنا اونچا مقام امام حسین کو، نبی کا شاہزادہ جن کی زندگی کے لیے قربان کیا جا رہا ہے، اللہ کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ دل کے ٹکڑے ابراہیم تھے، ایک صاحبزادے تھے، دو انتقال کر چکے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے دنیا کو بتایا کہ لوگو، حسین سے مجھے کتنی محبت ہے۔ اگر حسین کو اللہ کے حوالے کر دیتے تو صرف حضور ہی کو تکلیف نہیں ہوتی، فاطمہ کو بھی رنج ہوتا، علی کو بھی رنج ہوتا، کئی دل دکھتے، اور بیٹے کو قربان کر دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوگا بس۔ چنانچہ جب آپ کو دفن کر رہے تھے حضور، تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مرنے والوں پر رونے کو منع کیا ہے؟ حضور نے فرمایا نوحہ آواز سے رونے جزا فضا کرنے کو میں نے منع کیا ہے، اور یہ جو خالی آنسو جو بہتا ہے یہ محبت کے آنسو ہوتے ہیں۔ تو رونا برا نہیں ہے، بلکہ شکایت کرنا، مولا تو نے میرے بیٹے کو کیوں لے لیا، اے مولا کیا میرا ہی بیٹا تھا، اے اللہ کیا میرا ہی گھر تجھے معاذ اللہ دکھائی دیا۔ اس قسم کے خلاف شرع بات کہہ کر کے رونا یہ حرام ہے، اور صرف آنسو بہانا نبی کی سنت ہے۔ ہم نے مولانا کو یہی دیکھا، جب ان کے شاہزادے ڈوب کر کے شہید ہو گئے تو جب بھی انہوں نے رویا، جب بھی یہ روئے ہیں جزا فضا کر کے نہیں، بلکہ بیٹے کی محبت میں نبی کی سنت ادا کرتے ہوئے روئے، اور گھر والوں نے بھی یہی مظاہرہ کیا ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، مزید صبر و تحمل عطا فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا اونچا مقام ہے، اور ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے نکلے حضرت فاطمہ کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں سجدہ ریز تھے، امام حسین نے ڈھونڈا میرے نانا کہاں ہے، نوازوں کو نانا سے بڑا پیار ہو گیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے، چھوٹے شہزادے تھے، صحابہ نے کہا وہ نماز پڑھ رہے ہیں نانا جان، دوڑتے ہوئے گئے اور حضور کے پیٹھ پر بیٹھ گئے، جیسے سوار سواری پر ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا۔ جب حضرت امام حسین خود پیٹھ سے نیچے اترے تب حضور نے سجدے سے سر اٹھایا اور اپنی نماز پوری کی۔
اللہ،
کسی صحابی کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ نانا کے پیٹھ پر نواسا بیٹھا ہے ہاتھ پکڑ کر کے اٹھا لے، ارے نانا جانے اور نواسا جانے، بیچ میں دخل اندازی کرنے کی ہم کو کیا ضرورت ہے۔ حضرت امام حسین خود اترے۔ اب اس نقطے کو آپ دیکھیے، ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سجدہ بہت لمبا آپ نے فرمایا، اب حضور فرماتے ہیں کہ اس خیال سے سجدے کو لمبا کر دیا، یہ الفاظ ہیں
جی،
اس خیال سے سجدے کو لمبا کر دیا کہ میں اگر سر اٹھاؤں تو میرا حسین کہیں زمین پر گر نہ جائے اور اسے تکلیف نہ ہو جائے۔ وہابی کا عقیدہ یہ ہے کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جائے، اور نبی کی نماز میں نواسے کا خیال آ رہا ہے تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ اسی کا نام ہے مسلک اعلی حضرت۔ امام حسین نے مسلک اعلی حضرت کی تائید فرما دی ہے کہ دیکھو بچپن ہی میں میں تمہیں ایک عقیدہ دے رہا ہوں کہ کسی بزرگ کسی نبی کا خیال اگر نماز میں آئے تو نماز ٹوٹتی نہیں ہے، بلکہ نبی کی سنت ادا ہوتی ہے۔ میں یہاں پر ایک بات کہتا ہوں، کچھ یزیدی یہ کہتے ہیں کہ حسین کربلا میں تخت اور تاج اور حکومت حاصل کرنے کے لیے لڑائی کی ہے۔ ارے امام حسین کو یزید کے ناپاک تخت کی ضرورت نہیں تھی، انہیں دنیا میں حکومت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ کے رسول نے اپنی پیٹھ پر بٹھا کر کے ساری دنیا کو یہ تاریخ لکھ کر کے بتا دیا، حسین کو لکڑی کے تخت کی ضرورت نہیں، پشتے نبی ان کے لیے تخت بن گیا۔ اب اس سے اونچا کون سا تخت ہو سکتا ہے؟ ایک تخت اللہ کا ہے جس کو عرش کہتے ہیں، تمام آسمانوں سے اونچا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے معراج میں اپنے عرش پر کھڑا کیا تھا، عرش الہی پر کھڑے ہیں حضور، تشریف فرما ہیں۔ اعلی حضرت ما فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں نہیں کوئی شے، نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ تو جو رسول عرش الہی پر تشریف فرما ہے، مصطفیٰ ہے، مسند ارشاد پر کچھ کیا ہے، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی،
عرش حق ہے مسند،
عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ۔ آپ نے بتایا
جی،
اچھا تو حضور کی مسند عرش الہی ہے اور حسین کی مسند اس کے محمد الرسول،
واہ واہ،
اس سے بڑی اور کیا عظمت ہو سکتی ہے جی؟
بے شک
یزیدی لوگ کیا سمجھیں حسین کی عظمت، بچپن ہی سے، پیدائش سے پہلے ہی خواب کی تعبیر بن کر آئے ہیں، اور بچپن ہی سے آپ کی عظمت اور آپ کے تمام حالات کو، تمام حالات کو بیان کیے جا رہے ہیں، کیا شان ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی، کیا کیا ہوا؟
وہ پانی نہیں تھا جب
ہم بول دیجیے نا،
اسی کو ذکر کر دیتے ہیں
ہمارا نا، ایک اور واقعے کی طرف کہ حضرت امام حسین بہت چھوٹے تھے، رات کو رونے لگے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز اپنے حجرے میں پڑھ رہے تھے، اور دونوں مکان فاطمہ کا اور حسین کا صرف ایک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیچ میں ایک دیوار تھی، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرے پاک اور ادھر فاطمہ کا حجرے پاک۔ بچے کے رونے کی آواز آئی تو حضور نے نماز کو حسین کے رونے کے خیال سے مختصر کر، بہت بڑی بات ہے، اور فوراً فاطمہ کے گھر آئے، بچہ کیوں رو رہا ہے؟ لاڈلی بیٹی فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں اتفاق سے پانی ختم ہے اور بچہ پیاسا ہے، پانی مانگ رہا ہے، کیا اللہ کی مشیت ہے کہ بچپن میں بھی پانی ختم کروا کر کے امام حسین کے لیے کیسا سنہری موقع فراہم فرمایا۔ امام حسین کے گھر میں پانی نہیں، پیاس کے لیے رو رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو کسی صحابی کو آواز دیتے، اصحاب صفہ وہیں تھے، کہ پانی لاؤ، پانی آ جاتا، لیکن حضور نے کسی کو جگایا نہیں۔ جبریل کو حکم دیتے تو جنت کا پانی لا کر پلا دیتے،
بے شک،
لیکن یہ بھی نہیں کیا، حضور ایسا پانی پلا رہے ہیں کہ کسی کو نصیب نہیں۔
واہ واہ واہ،
آگے بڑھے، سرے انور کو جھکایا، حسین رو رہے تھے، حضور نے زبان مبارک نکالی اور حسین کے منہ میں دے دی، چوس چوس کر کے لعاب دہن امام حسین سیراب ہو گئے،
سبحان اللہ،
کتنا پانی نکلا ہوگا، لیکن یہ موقع قدرت نے دیا، حسین کو ایسا پانی دیا ہے کہ کسی کو وہ پانی نصیب نہیں ہوا۔ اعلی حضرت جھوم کر فرماتے ہیں، شہد خارے لعاب زبان نبی،
واہ واہ سبحان اللہ،
امام حسین لعاب نبی کا شہد کھانے والے ہیں،
بے شک
یہ منصب اور کسی کو نہیں ملا، شہد خارے لعاب زبان نبی، چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام،
سبحان اللہ،
معصومانہ چاشنی چکھنے والے حسین ہیں، ان پر لاکھوں سلام، نبی سے جس طرح کوئی غلطی نہیں، نبی معصوم ہیں، امام حسین معصوم نہیں، محفوظ ہیں، لیکن معصوم کی زبان کی چاشنی چکھی ہے، ان سے بھی کوئی کبھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ لوگ کہتے ہیں حسین نے غلطی کی اور جنگ کیا، چند آدمیوں کو لے کر اتنی بڑی فوج سے لڑے، اپنے کو ہلاکت میں ڈالا، وہ بد نصیب ہیں، بدبخت ہیں، جہنم کے انگارے کھانے والے وہ لوگ ہیں. بہرحال یہاں پر میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان امام حسین کے منہ میں دی, امام حسین نے لغاب دہن چوسا, پیاس بجھ گئی. یہ تو ایک بات ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بچپن ہی میں مشکات نبوت میں سینے مصطفیٰ میں علم نبوت کا ایک خزانہ تھا, اس میں سے ایک حصہ حسین کو دینا تھا, تو زبان منہ میں ڈال کر وہ خزانہ علم نبوت اللہ کے رسول نے سینے حسین میں امانت رکھا. آپ پوچھیں گے یہ کیسے, تو میں اس کو آج کل یوں سمجھاتا ہوں کہ وہ لیپ ٹاپ ہوتا ہے, پین ڈرائیو ہوتا ہے, دوسرے کا موبائل ہو, وہ کیا کہتے ہیں لیپ ٹاپ ہو, اس میں بہت سی کتابیں, 1000 کتابیں اس میں ہیں, اور وہ کتابیں وہ لائبریری دوسرے اس میں آنے والی پین ڈرائیو میں اس کو پہلے لے لیتے ہیں اور پین ڈرائیو کی زبان لیپ ٹاپ میں
ڈال دیتے ہیں
اور پھر چالو کر دیتے ہیں, تھوڑی دیر میں وہ ہزاروں کتابیں اس میں آ گئیں.
بے شک.
لیکن کمال یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں گے حضور نے اپنا علم ان کو دے دیا تو حضور کا علم خالی, تو پین ڈرائیو نے جو کچھ دیا کیا پین ڈرائیو خالی ہو جاتا ہے؟
نہیں,
جتنا پہلے تھا وہ تو نہیں اس میں ہے اور اس میں اور بھر جاتا ہے.
بے شک.
تو یہ فاطمہ کا چھوٹا سا لیپ ٹاپ تھا, مصطفیٰ کی زبان کا پین ڈرائیو تھا جو اس لیپ ٹاپ میں ڈال دیا گیا, اور نبوی علم براہ راست ڈائریکٹ بغیر کسی کے احسان اور تعلیم کے سینے حسین میں پہنچ گیا. اگر اس تمام باتوں پر سوچا جائے آج کی دنیا میں, امام حسین کے مرتبے کو بیان کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو پڑھایا, لکھایا, بڑا کیا. آپ سوچیں گے جب وہ پہلے ہی سے پڑھ لکھ چکے تھے تو پھر ان کو استاد ہو کر کے حضرت فاطمہ کیوں پڑھاتی رہیں, حضرت علی کیوں پڑھاتے رہے؟ وہ ہم آپ کو اپنی اولاد کی تربیت کا ڈھنگ سکھانے کے لیے ہوتا تھا. غوث پاک 17 پارے کے حفظ حافظ ہو کر کے اور ماں کے گود میں تشریف لائے تھے, لیکن کیا پھر انہوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ وہ علم لدنی کے حامل تھے, پھر بھی بغداد میں آ کر کے 12 سال تک آپ نے علم حاصل کیا. یہ سب ہم لوگوں کی جانکاری اور ہم لوگوں کو سکھانے کے لیے ہے. کتنا بھی پڑھ لکھ لو لیکن استاد کی خدمت میں آ کر کے فیض علم حاصل کیا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری علم کے طور پر پڑھایا بھی اور باطنی علم عطا بھی فرمایا. امام حسین کے فضائل کو بیان کیا جائے تو ہفتوں گزر جائے. وہی امام حسین جو علم نبوت کے حامل تھے, وہی امام حسین جن کی رگوں میں حضرت علی کا خون رواں دواں تھا, وہی امام حسین جنہوں نے فاطمہ زہرا خاتون جنت کا دودھ پیا تھا, وہی حسین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کے ٹکڑے تھے, وہاں سے اپنی ساری وجاہتوں ساری فضیلتوں کو لے کر چند اپنے افراد خاندان خاندان کے لوگوں کو لے کر اور صرف اسلام اور دین کی حفاظت کے لیے اس کربلا کے میدان میں آئے. نہر فرات 6 کلومیٹر پر ہے, حضرت عباس پانی پلانے کی ذمہ داری رکھتے تھے, پانی پلاتے رہے, لیکن 10 محرم الحرام کو پانی بالکل ختم ہو گیا تھا اور یہاں یزیدی فوج 22,000 کے تعداد میں اور ادھر صرف 72 آدمی تھے. دنیا میں میرا خیال ہے کوئی ایسی جنگ نہیں ہوئی. پرسنٹیج دیکھیے, 22,000 کا لشکر ایک طرف اور 72 مہمان ایک طرف, لڑنے کی غرض سے نہیں آئے تھے، کوفے والوں نے مہمان بلایا تھا تو مہمان بن کر آئے تھے، لیکن چونکہ عربوں کا طریقہ تھا کہ ہمیشہ اپنے پاس تلوار رکھتے تھے، نیزے رکھتے تھے، ترکش میں تیر رکھتے تھے، کہیں جاتے بھی تھے تو اتنا کم سے کم سامان لے کر جاتے تھے، اور اگر لڑنے کے لیے کوئی آتا تو وہ زرہ پہن کے آتا، خود پہن کر آتا، بڑے بڑے ترکش میں تیر بھر کے آتا، بڑی بڑی دھنوش اور کمان لے کر آتا، تلوار بھی لڑائی کی الگ ہوتی تھی. میں عرض کرنا چاہتا ہوں امام حسین تو صرف مہمان بن کر کے یہاں آئے تھے، ساز و سامان لے کر نہیں آئے تھے. اس بے سر و سامانی کے عالم نے 22,000 لشکر کا مقابلہ کیا ہے اور ایک دو نہیں ہزاروں یزیدیوں کے سر کو کاٹ کر کے رکھ دیا. 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، سامان جنگ نہیں ہے، اور دشت غربت میں آپ بغیر لوگوں کی امداد اور سہارے کے آپ خود تشریف فرما ہیں. اللہ اکبر. تمام آوان و انصار دوپہر تک شہید ہو گئے تھے. حضرت عابد بیمار جو آپ کے مجھلے بیٹے زین العابدین تھے، جب سب دنیا سے رخصت ہو گئے، علی اکبر بھی جا چکے، علی اصغر جا چکے، قاسم جا چکے، ان کے ہم عمر و محمد سبھی دنیا سے چلے گئے، تو حضرت زین العابدین نیزے کا سہارا لے کر کانپتے ہوئے پاؤں کے ساتھ، لرستے ہوئے بدن کے ساتھ کھڑے ہوئے، بیمار کمزور ہو گئے تھے، دوا پلانے کے لیے بھی خیمے میں پانی نہیں تھا، لیکن حوصلہ تو دیکھو، باپ سے باپ کا دامن پکڑ کر کھڑے ہو گئے. امام حسین سے کہتے ہیں ابا جان، اب بھائی بھی نہیں رہے، قاسم بھی نہیں رہے، تمام آوانوں انصار نے آپ کے قدموں پر جامع شہادت نوش کر لیا، اب مجھے بھی رن میں جانے کی اجازت دی. اے جوانوں سوچو، اسلام کیسے پھیلا؟ ایک کم سن نوجوان بیماری کے عالم میں بھوکا اور پیاسا، اپنی بیماری کی پرواہ نہیں ہے، خدا کی قسم دین مصطفیٰ کی حفاظت کی پرواہ. سبحان، کیسا جذبہ صادق تھا، جذبہ صادق جگائیے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیٹے کی جوان مردی اور حوصلہ مندی کو دیکھا، دل باغ باغ ہو گیا، کلیجے سے چپکا لیا، اے زین العابدین، میرے باپ پردہ گیانی حرم، ان پردہ نشین بیویوں کی حفاظت تم ہی کرو گے.
اللہ،
ایک بات یاد رکھی، یہ امام حسین کا علم غیب تھا.
بے شک
جب چھوٹے علی اصغر کو ظالموں نے نہیں چھوڑا تو ان کے بڑے بھائی زین العابدین کو کیسے چھوڑیں گے، لیکن امام حسین نے ارشاد فرمایا میرے بعد ان کے محافظین تم ہی ہو، مطلب ہے حسین نے زین العابدین کے زندگی کی پہلی خبر دی.
بے شک بے شک،
یہ یقین اور اعتماد وہی علم مصطفیٰ کا جو حضرت امام حسین میں ظاہر ہوا.
بے شک
بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرا، کہا زین العابدین، کمزور بیمار اور بچوں پر جہاد فرض نہیں ہے، تمہیں میں وصیت کرتا ہوں کہ ان پردہ گیان حرم کے دکھ درد کی اور ان کی حفاظت کرتے رہنا، اور سینے سے آپ نے لگا کر کے اور امام زین العابدین کے سینے میں اپنا وہ علم جو علی اور نبی سے آیا تھا منتقل کر دیا. حضور نے زبان منہ میں دے کر علم نبوت سے سرفراز کیا تھا، اور سینے سے سینہ لگا کر امام حسین نے اپنے علوم و معارف کو زین العابدین کے سینے میں منتقل کر دیا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے، سینے سے سینہ لگا کر کے کس طرح منتقل ہوتا ہے. میں اس کو یوں سمجھاتا ہوں، دو موبائل ہے، دونوں میں بلوٹوتھ، کیا بولتے ہیں،
بلوٹوتھ،
بلوٹوتھ، اس موبائل میں آپ غوث پاک کے روزے کا نقشہ لے کر امام حسین شہید کربلا کے مزار پاک کا فوٹو لے کر گئے، اور دوسرا آپ کا دوست اس کے موبائل میں یہ پکچر نہیں ہے، اور وہ کہے بھیا یہ مجھے دے دو بہت خوبصورت لگتا، آپ یہی کہیں گے اپنا بلو ٹوتھ چالو کر، ادھر یہ بھی چالو ادھر یہ چالو، دونوں موبائل الگ الگ ہیں یا ساتھ میں رکھ دیا، تھوڑی دیر میں ادھر کا پورا نقشہ اس میں آ جائے گا،
بے شک
کیسے آیا، دونوں الگ الگ ہیں لیکن یہاں کا نقشہ ادھر آیا، یہاں کی کتاب ادھر آ گئی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف بول کر ہی علم نہیں دیا جاتا بلکہ سینے سے سینہ ملا کر کے بھی علم دیا جاتا ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور انہوں نے کہا کہ میں لا ولد ہوں، مجھے اولاد دے دیجیے۔ حضرت غوث پاک نے ارشاد فرمایا تیرے نصیب میں اولاد نہیں ہے، تو کہنے لگا اگر نصیب میں اولاد ہوتی تو آتا ہی کیوں نہ، اس لیے تو آیا کہ میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے۔ غوث پاک ہنسے کہا ٹھیک ہے، میری پیٹ سے اپنی پیٹھ لگا دے، پیٹھ لگا دیا، فرمایا جا 9 مہینے کے بعد لڑکا پیدا ہوں، تیرے نصیب میں نہیں ہے، میں اپنے نصیب کی اولاد تجھے عطا کر دے رہا ہوں۔ تو ہمارے بزرگوں کا کام ہے، وہ تو امام حسین کے، ان کی شان تو بڑی تھی۔ بہرحال حضرت امام زین العابدین کے سینے کو علم امامت سے اور علم علی اور علم نبی سے معمور فرما کر اور اپنا جانشین اور خلیفہ بنا کر آپ میدان رن میں آئے اور کھڑے ہو کر یزیدیوں کے سامنے اتمام حجت کے لیے اپنے فضائل بیان کیے کہ دیکھ لو جو پہچانتا ہے پہچان لے، اور جو نہیں جو پہچانتا ہے اس نے پہچان لیا، جو نہیں پہچانتا پہچان لے، میں کون ہوں، اپنے فضائل بیان کیے۔ شبن نے کہا حسین اب فضائل اپنے بیان مت کرو، لڑنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر ظالموں نے تیر کی بوچھار کی، امام حسین نے اپنے رہوار کو ایڑ لگائی اور سیدھے صفِ آدھا میں داخل ہو گئے۔ الحمدللہ یہ حیدری کچھار کا شیر، امام حسین ذوالفقار حیدری لے کر اور سب پر ٹوٹ پڑے ہیں، تاریخ بتاتی ہے سینکڑوں کے سر کاٹ کر کے کھیرے ککڑی کی طرح زمین پر لڑکنے پر مجبور کر دیا، پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ لڑتے لڑتے یزیدی فوج کے اس طرف چلے گئے جدھر کی نہر فرات تھی، آپ نے اپنے رہوار کو فرات میں ڈال دیا اور پانی پینا چاہا، لیکن ایک تیر سنسناتا ہوا پیشانی میں آ کے پیوست ہو گیا، خون کے چھیتے اور خون کے فوارے اڑے، ہاتھ میں چلو میں پانی موجود تھا، وہ رنگین ہو گیا۔ آپ نے سمجھ لیا پانی پینا میرے نصیب میں نہیں ہے، آسمان کی طرف پانی اچھال کر کے فرمایا اے رب العالمین، یہ لالا گون منظر اپنے نبی کے نواسے کا ملاحظہ فرما لے۔ یہ کہہ کر کے پانی اس کے نہر فرات کے حوالے کیا اور جسنا لب نہر فرات سے پھر آئے اور حل من مبارس کہہ کر کے داخلے صفے آدھا ہوئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ صفوں کو درہم برہم کرتے ہوئے خیمے کی طرف بڑھ رہے تھے کہ آپ کے سینے پشت پاک پر کسی ظالم نے نشانہ لگا کر نیزے کا وار کیا، آپ اپنے گھوڑے کی طرف سر کر کے جھک گئے اور پھر اس کے بعد سنبھلے ہیں، ایک ظالم نے آپ کے کندھے پر وار کیا، ہاتھ زخمی ہو گیا، اس کے بعد کئی تیر آپ کے سینے پر آئے۔ مورخین کہتے ہیں وصال کے بعد جب زخم گنے گئے تو 72 زخم تھے۔
اللہ اکبر۔
72 ساتھی تھے، زخم بھی 72، گویا ہر ایک ساتھی کے بدلے میں ایک ایک زخم نہیں 72 زخم حضرت امام حسین کے بدن پاک پر تھے، اور پورا آپ کا جبہ مبارکہ گلبو قبا بن گیا، جس کو اعلی حضرت فرماتے ہیں وہ شہید بلا شاہ گلبو قبا، بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام. پھر خیال آیا ظہر کا وقت ہے، آخری وقت جا رہا ہے، یزیدیوں سے کہا میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، تمہیں رحم کی درخواست بھی تم سے نہیں کرنا چاہتا، بس ایک مطالبہ ہے کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو. شمر پکارا حسین اب تم کو اتنی مہلت بھی نہیں ملے گی. شمر کے اس کہنے پر غیرت عبادت جوش ماری، حضرت امام عالی مقام اپنے رہوار سے نیچے اترے اور ریت کے گرم ریت پر تیمم کیا، تیمم کر کے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لی. زخمیوں کی چیخوں پکار ہے، تلواروں کی جھنکار ہے، شور و غل ہے، لیکن آج زمین کے اوپر آسمان کے نیچے ایک ایسا نمازی بھی آپ دیکھیں گے کہ جو سارے ماحول سے بے خبر ہو کر صرف رضائے الہی کے لیے اللہ اکبر کہہ کے اور ہمسر زمین کربلا پر اپنا آخری سجدہ ادا کر رہا ہے. دنیا سے بے خبر جنت کی طرف جانے والا، رضائے مولا کو ڈھونڈنے والا، کس ذوق و شوق اور خشوع کے ساتھ اس نے اللہ اکبر کہا، اور اللہ اکبر کہنے کے بعد قیام پورا ہوا، رکو میں گئے، رکو کے بعد سجدے میں سر کیا، سانس رکھ دیا، سارے یزیدی محو حیرت ہیں، کیا نماز. دشمن بھی اس نماز کو دیکھ کر کے تھوڑی دیر سکتے میں رہا، لیکن شمر پکارا خولی بن سنان آگے بڑھا اور اس نے تلوار کا وار حالت سجدہ میں اس گردن رسول گردن امام حسین پر کیا جو بوسہ گاہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تھی. آپ کا سر انور تنے اطہر سے جدا کر کے اور ان یزیدیوں نے خوشیاں منائیں. آپ کے سر مبارک کو ایک اونچے نیزے پر پیوست کر کے اور دنیا کو بتا رہے ہیں ہم جیت گئے، اور حسین کہہ رہے ہیں کہ تمہارا سر نیچے ہے، میرا سر اونچا ہے، میں سر فرازی میرے حق میں اللہ نے دیا ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے
ہر کربلا
کربلا کے بعد. جب بھی مصیبت آیا ہے میرے ہندی مسلمانوں، اپنے حسین کی اس عظیم مصیبت کو یاد کرنا، گھبرانا مت، آنسو مت بہانا. مسلمان رونے کے لیے گھبرانے کے لیے نہیں پیدا ہوا ہے، مسلمان مصیبتوں میں مسکرانے کے لیے پیدا ہوا ہے. تمہارا کلیجہ اس سے بہادری کے جذبات سے سرشار ہونا چاہیے. یہ ہے کربلا کی وہ مختصر داستان جو شروع ہوئی ہے خواب سے اور آئی ہے زندہ تعبیر، اس کی زندہ تعبیر خواب میں جو ہوئی کربلا میں ظاہر ہوئی ہے. پروردگار عالم اس شہید اعظم کی زندگی کے صدقے میں ہم لوگوں کو جذبہ جہاد بھی عطا فرمائے، جذبہ صبر بھی عطا فرمائے، مصیبتوں میں مسکرانے کا سلیقہ بھی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاء.
نمازوں کے بعد
مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزمِ ہدایت شہد خاری لغا بے زبان نبی، شہد خاری لغا بے زبان نبی، چاشنی گیر قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزمِ ہدایت وہ شہیدِ بالا شاہ گل گو قبا، وہ شہید بلا شاہی دشتے غربت تیرا گھوسلا مصطفیٰ جانِ رحمت تیرا گھوسلا شبِ بزم کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سر شوکت پہ لاکھوں سلام
مجھ سے خدمت کے بل سیکھا ہے
مجھ سے خدمت کے بل سیکھا ہے
جس علیہ ثواب کے لیے لائی گئی ہے درود پاک کلمات خیر جو پڑھے گئے ہیں ان تمام اعمال خیر کو اپنے فضل سے قبول فرما لیں یا اللہ ہم سب کی طرف سے اپنے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ والا جاہ میں نظر پہنچا جمعی انبیاء اکرام رسول اعظم علیہ الصلات والسلام کے ارواح طیبات کو اس کا ثواب نظر پہنچا جمعی صاحب اکرام صحابیات اعظم علیہ اقبہ ازواج مطہرات خلفائے راشدین تابعین تبع تابعین میں مجتہدین اولیاء کاملین و علماء مرشدین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ارواح طیبات کو اس کا ثواب عنایت فرما بالخصوص آل اطہار ازواج مطہرات اور بالخصوص شہدائے کربلا بالخصوص سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے تمام آل و اولاد کی ارواح طیبات کو اس کا ثواب نصر پہنچا الہ العالمین کربلا میں جہاں جہاں جس جس گوشے میں اولیاء کرام اور شہدا مدفون ہیں سب کی ارواح طیبات کو اس کا ثواب یا اللہ ان کے روحانی خلد و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما اس وقت جو اس مجلس میں بیٹھے ہیں اور دنیا میں جہاں جہاں ہمارا ویب سائٹ سے لوگ سننے والے ہیں مولا سب کو کربلا والوں کے صدقے میں امن و عافیت عطا فرما بلاؤ مصیبتوں سے آزادی عطا فرما سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرما کاروبار میں انہیں برکتیں عطا فرما انہیں دین و دنیا کے برکات سے مالا مال فرما جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا دے دے بے روزگار ہیں انہیں روزیاں دے دے روزگار والوں کے تجارتوں میں برکتیں عطا فرما جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما جو لوگ جن پریشانیوں میں مبتلا ہیں مولا اپنے کرم سے کرب و بلا والوں کے صدقے میں ان کی پریشانیوں کو خوشحالی میں تبدیل فرما دے پروردگار عالم جہاں مسلمان قانونی طور پر اور حکومت کے ظلم و ستم کے شکار ہیں انہیں اس سے آزادی اور رہائی عطا فرما بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں کو یا اللہ آنے والے تمام مسائل سے اور تمام مظالم سے انہیں محفوظ و مامون فرما امن و سکون اور راحت عطا فرما العالمین ہم اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر اس سرزمین مقدس پر آئے ہیں ان کی حفاظت فرما ہمارے گھر کی حفاظت فرما ہماری ماں بہنوں کی حفاظت فرما ہمارے کاروبار کی حفاظت فرما اور سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
مولا کریم حضور اشرف الفقہا حضرت علامہ مفتی مجیب اشرف اللہ تعالیٰ کو سلامتی عطا فرما حضور اشرف الفقہا کا سایہ عاطفت ہم غربا اہل سنت پر صحت کے ساتھ تادیر قائم و دائم فرما حضرت کے تمام جسمانی اعراض کو دور فرما حضور اشرف الفقہا کی شہزادی راشدہ حبا کو صحت و سلامتی عطا فرما اسی طرح حضور امین ملت اور حضور نجیب ملت کو صحت و سلامتی عطا فرما مولا کریم دارالعلوم انوار رضا جو نوساری میں چل رہا ہے اس کے جملہ طلباء طالبات معلمین معلمات اور معاونین کے ایمان میں علم میں عمل میں برکتیں عطا فرما سب کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرما
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحم الراحمین مولانا غلام مصطفیٰ صاحب کی والدہ ماجدہ علیم چل رہی ہیں انہیں صحت و عافیت عطا فرما مولانا کی اہلیہ عزیزہ خدیجہ خاتون بہت زیادہ بیمار ہے مولا انہیں بھی صحت و عافیت عطا فرما حلیمہ کنیز نشاط اور مبشرہ اور زہرا وغیرہ جتنے ہیں سب کو امن و عافیت کے ساتھ سب کو سلامتی اور جسمانی عافیت عطا فرما کر دین اور سنیت کے خدمت کا پورا پورا موقع عنایت فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم.